بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32वीं और 34वीं आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahara.tv.ir। सामिन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामिन समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आदमी खबरें और तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर आप सामिन समात फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा यादों के झरोके। फिर आप सामिन नौरोज़ की मुनासिबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा। फिर आप सामिन सुन सकेंगे प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मुकद्दस दिफा। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پر ہلچل بام عروج پر اتحادی جماعت ایم کیو ایم کی جانب سے حکومت کا ساتھ نہ دینے کا اعلان، عمران خان اکثریت سے محروم۔ دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال کے گھر پر بی جے پی کے کارکنوں کا حملہ، سیکیورٹی بیریئر اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے گئے۔ افغانستان سے متعلق چین میں ہمسایہ ملکوں کا اجلاس، ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی شرکت۔ روس یوکرائن جنگ کے دوران استنبول مذاکرات میں مثبت اشارے، نیٹو میں شمولیت سے باز رہنے کا یوکرائن کا مشورہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اہم اتحادی جماعت کے حزب اختلاف سے جا ملنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بظاہر پارلیمانی اکثریت سے محروم ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی حزب اقتدار تحریک انصاف کی اہم اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی مخلوط حکومت میں شامل ایم کیو ایم کے دونوں وزیر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پارلیمنٹ میں اپنی عددی برتری سے بظاہر محروم ہو گئی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے دو روز قبل ہی تحریک انصاف کی مخلوط حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس سے پہلے حکمران جماعت کے دو درجن کے قریب ارکان کی بغاوت کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ تاہم مسلم لیگ قاف کی جانب سے حکومت کی حمایت جاری رکھنے کے واضح اعلان کے بعد سیاسی حالات میں بہتری کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے اتوار کے روز وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بیرونی فنڈنگ کے ذریعے حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں بیرونی ایما پر ان کے خلاف متحد ہو گئی ہیں۔ نئی پیش رفت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر آج شام قوم سے نشری خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے 8 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت پارلیمانی اکثریت سے محروم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث اور رائے شماری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 31 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے گھر پر بی جے پی کے کارکنوں نے حملہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی پولیس نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال کے گھر کے باہر بی جے پی یوتھ فرنٹ کے کارکنوں نے اجتماع کیا اور اس کے بعد مظاہرین نے ہنگامہ کیا اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کچھ شرپسندوں نے وزیر اعلی کیجریوال کے گھر پر حملے کے دوران سی سی ٹی وی کیمرے اور سیکیورٹی بیریئر توڑ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بقول ان کے بی جے پی غنڈوں نے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے گھر کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے دہلی پولیس پر بھی الزام لگایا کہ اس نے بی جے پی کے کارکنوں کو روکنے کے بجائے انہیں کیجریوال کے گھر کے دروازے تک لے آئے۔ منیش سی سودیا نے کہا کہ بی جے پی کے کارکن کیجریوال کو مارنا چاہ رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے کارکنوں نے یہ احتجاجی مظاہرہ اور کیجریوال کے گھر پر حملہ دہلی کے وزیر اعلی کے ذریعے فلم دی کشمیر فائلز پر دیے گئے بیان کے خلاف کیا۔ فلم دی کشمیر فائلز پر جہاں اروند کیجریوال نے سوال اٹھائے اور حکومت سے کہا کہ وہ اس فلم کی تعریف کرنے کے بجائے کشمیری پنڈتوں کو بسانے کی کوشش کرے، وہیں ہندوستان کے مختلف حلقوں نے بھی اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فلم ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات اور نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں پولیس اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں کم سے کم 2 مقامی عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق سری نگر کے رانا واری علاقے میں پولیس اور مقامی عسکریت پسندوں کے ہونے والے تصادم میں 2 مقامی عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ آئی جی کشمیر کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ایک عسکریت پسند کے قبضے سے میڈیا کا شناختی کارڈ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلح عسکریت پسند سری نگر کے پائیں شہر کے راناواری علاقے میں روپوش ہیں، تو اس کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورس نے مشترکہ طور پر علاقے کا سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے کا محاصرہ ہو جانے کے بعد عسکریت پسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے بھی کارروائی کر کے 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ کشمیر میں اس طرح کے تصادم کے واقعات آئے دن کا معمول بن گئے ہیں اور بسا اوقات مقامی باشندوں کی طرف سے اس طرح کے تصادم اور انکاؤنٹر پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس وادی میں شدت پسندانہ سرگرمیوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 9 روز میں 8ویں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل کی قیمتوں پر فی الحال کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بدھ کو پچھلے 9 دن کے اندر 8ویں بار ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ بدھ کو پیٹرولیم اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں 80-80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور یوں پچھلے 9 دن کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 5.60 روپے اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تازہ اضافے کے بعد قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 101 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید احتجاج کے باوجود حکومت تیل کی قیمتیں بڑھا رہی ہے۔ چین میں افغانستان سے متعلق کانفرنس کے موقع پر ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے چین کے شہر تونشی میں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے تیسرے اجلاس کے موقع پر ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان بدھ کے روز چین کے شہر تونشی میں ہونے والی اس ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی معاملات و مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ توسیع پر بھی تاکید کی۔ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کا تیسرا اجلاس جمعرات کو مشرقی چین کے صوبے آنہوئی کے شہر تونشی میں ہوگا، جس میں ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روس اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے اجلاس کے ساتھ ہی تونشی میں ایک سہ فریقی نشست بھی منعقد ہوگی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ قطر اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ کے علاوہ طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی شرکت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرنے کے علاوہ اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سمیت بعض دوسرے ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز چین کے شہر تونشی پہنچنے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ایران اور چین افغان عوام کی آزادی و خود مختاری اور قومی اتحاد کی حمایت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ افغانستان کو عالمی برادری کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ایران اور چین ایک مستحکم، ترقی یافتہ اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون کرنے والے افغانستان کے خواہاں ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان منگل کی شب ایک اعلیٰ سطحی سفارتی وفد کے ہمراہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے تیسرے اجلاس میں شرکت کی غرض سے مشرقی چین کے شہر تونشی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی جنوبی امور میں وزیر خارجہ کے معاون خصوصی سید رسول موسوی، مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور میں وزیر خارجہ کے معاون خصوصی رضا زبیب یوریشیا کے امور کے ڈائریکٹر جنرل علی رضا حقیقیان بھی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے ساتھ چین جانے والے وفد میں شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کا دوسرا اجلاس 27 اکتوبر 2021 کو ایران کی میزبانی میں تہران میں منعقد ہوا تھا، جبکہ اس طرح کے پہلے اجلاس کی میزبانی 8 ستمبر کو پاکستان نے اسلام آباد میں کی تھی۔ ایران کی قومی آئل کمپنی کے سربراہ نے آئل مصنوعات میں 40% اضافے کی خبر دی ہے۔ ایران کی قومی تیل کمپنی کے سربراہ محسن خجستہ مہر نے IRIB کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کے دوران جو منڈی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی وہ ہم نے دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور اسی بنا پر ہم نے بعض ممالک کو ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے دور سے زیادہ تیل برآمد کیا ہے۔ ایران کی قومی تیل کمپنی کے سربراہ نے مزید کہا کہ اس وقت ہم ایران کے 13ویں دور کی حکومت کے آغاز کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ تیل برآمد کر رہے ہیں۔ اس سے قبل رائٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ چین کے لیے ایران کے تیل کی برآمدات ایٹمی سمجھوتے پر نفاذ کے دور سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مشرقی تل ابیب کے بنی براک علاقے میں انجام پانے والی فلسطینی نوجوان کی استقامتی کارروائی پر فلسطینی گروہوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب دینا فلسطینی عوام کا جائز حق ہے۔ فلسطین کے یوم الارض کے موقع پر فلسطینی نوجوان ضیاء ہمارشا نے مشرقی تل ابیب کے بنی براک علاقے میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات استقامتی کارروائی انجام دے کر کم سے کم 5 صہیونیوں کو ہلاک اور 6 دیگر کو زخمی کر دیا۔ اس کارروائی کو سبھی فلسطینی گروہوں نے قابل مبارکباد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائی فلسطینی عوام کا جائز اور قانونی حق ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے تل ابیب میں انجام پانے والے اس استقامتی کارروائی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن ان خونریزیوں اور قتل عام کا فطری جواب ہے جو غاصب صہیونی حکومت انجام دے رہی ہے۔ فلسطینی استقامتی کمیٹی کے انفارمیشن سینٹر نے بھی تل ابیب کے علاقے بنی براک میں انجام پانے والی استقامتی کارروائی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے صہیونی حکومت کے سیکیورٹی سسٹم کی تازہ ترین ناکامی قرار دیا۔ ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی ایک بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے کہا کہ یہ ملت فلسطین کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق، سرزمین اور مقدسات کا دفاع کرے۔ تحریک فتح کی فوجی ونگ شہداء الاقصی بریگیڈ نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ بنی براک میں شہادت پسندانہ کارروائی ملت فلسطین کے خلاف بیت المقدس کی غاصب حکومت کے جرائم کا فطری جواب ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف غاصبوں کے جرائم کا فطری جواب ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے جرائم جاری رہیں گے، اس وقت تک فلسطینی عوام کی صہیونیت مخالف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ تل ابیب میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کارروائی کے بعد فلسطینی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اس آپریشن کو بیت المقدس اور قیدیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے عوامی تحریک کا آغاز قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روس یوکرائن جنگ کے دوران استنبول مذاکرات میں مثبت اشارے، نیٹو میں شمولیت سے باز رہنے کا یوکرائن کا اعلان۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روس اور یوکرائن کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں شریک روسی وفد کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرائن کے دارالحکومت کیف اور چرنی ہیف کے ارد گرد فوجی آپریشن میں کمی کا مطلب مکمل جنگ بندی نہیں ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں روسی اور یوکرائنی وفد کے درمیان بات چیت کے بعد ماسکو نے کہا ہے کہ وہ شمالی یوکرائن میں اپنی فوجی سرگرمیوں میں قابل ذکر حد تک کمی کرنا چاہتا ہے، تاہم امریکہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اسے شمالی یوکرائن سے روس کی پسپائی کے شواہد دکھائی نہیں دیے۔ اسی دوران یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں استنبول مذاکرات سے مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن روسی حملوں اور گولہ باری میں کوئی کمی نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے روسی مذاکرات کار وفد کے سربراہ ولادیمیر میدنسکی نے تاس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جنگ بندی نہیں ہے بلکہ ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم شمالی سیکٹر پر کشیدگی میں کمی کی جائے۔ ادھر یوکرائنی مذاکرات کار وفد نے بتایا ہے کہ بات چیت کے تازہ دور میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ روس کی جانب سے سیکیورٹی ضمانتوں کے بدلے یوکرائن غیر جانبداری کا اعلان کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن کو مغرب کے فوجی اتحادوں میں شمولیت اور دیگر ملکوں کو اپنے فوجی اڈے دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ روسی مذاکرات کار وفد کا کہنا ہے کہ ماسکو اس تجویز پر عنقریب غور کرے گا اور حتمی جواب صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد دیا جائے گا۔ دوسری جانب روسی وفد کے ساتھ بات چیت کے بعد یوکرائنی وفد کے سربراہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے ملک کو یورپی یونین میں شمولیت سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان بہت سے معاملات پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور ہمیں روس کی جانب سے کوئی ضمانت بھی نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کی صورت میں اس کے بارے میں ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ استنبول مذاکرات میں جس اہم مسئلے پر توجہ مرکوز رکھی گئی وہ یوکرائن کی جانب سے غیر جانبدار رہنے، نیٹو میں شمولیت سے گریز مگر یورپی یونین میں شمولیت پر اس کے اصرار کا معاملہ ہے کہ جس کا روس نے ابھی خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے پہلے یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ امن کے لیے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور ان کا ملک روس مغرب تنازع میں غیر جانبدار ملک بن کر رہنے کو تیار ہے۔ سمعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، اور اسی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا۔
سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین, 27 شعبان اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس شعبان سن 490 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان دانشور ابو الحسن علی بن زید ایران کے شہر بیہق میں پیدا ہوئے. وہ ابن فندق کے نام سے معروف تھے. ان کو علم حدیث, فقہ, ادب, ریاضی اور فلسفے سمیت مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے عمر خیام جیسے اپنے زمانے کے ممتاز دانشوروں سے قصب فیض کیا. ابن فندق کی اہم ترین کتاب کا نام تاریخ بیہق ہے. اس کتاب میں انہوں نے بیہق کے تاریخی اور جغرافیائی حالات اور معروف بیہق خاندانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے. سن 565 ہجری قمری میں ابن فندق کا انتقال ہو گیا. تیس مارچ سن 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا. یہ جنگ برطانیہ, فرانس, سلطنت عثمانیہ, آسٹریا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی, جن کا مقصد مشرق یورپ, خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا. جنگ کے آغاز سے 2 برس پہلے سلطنت عثمانیہ, فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں. پیرس معاہدے کی روح سے بحر اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیا ملک وجود میں آیا, جس کو داخلی خود مختاری دی گئی. ستائیس شعبان سن 1266 ہجری قمری کو نبوت اور مہدویت کے جھوٹے دعوے دار اور باپ کے نام سے موسوم سید علی محمد شیرازی کو پھانسی دی گئی. وہ سن 1235 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوا تھا اور اسکول کے زمانے سے ہی شیخیہ سمیت بعض انحرافی عقائد سے اس نے آشنائی حاصل کی. شیخیہ فرقے کے لوگ جسمانی معاد کے منکر اور امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کے قائل تھے. بنابراین جب علی محمد باب نے خود کو امام زمانہ کا نائب قرار دیا تو انہوں نے اس کو اپنا قائد مان لیا. علی محمد باب نے کچھ عرصے کے بعد خود کو امام زمانہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے پیغمبر ہونے اور دین اسلام کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ جھوٹے دعوے اور اس کے مریدوں کی شورش عوام, علماء اور حکومت کے ذریعے علی محمد باب کے جھوٹ کا پردہ فاش کیے جانے کا سبب بنی. اس کے بعد علی محمد باب نے کئی بار توبہ کرنے کے باوجود اپنے غیر شرعی کام جاری رکھے تو قاجاری دور کے وزیر اعظم امیر کبیر نے اس پر مقدمہ چلانے اور پھر پھانسی دینے کا حکم جاری کیا. قابل ذکر ہے کہ علی محمد باب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کو مشکوک غیر ملکی عناصر کی حمایت حاصل تھی. ستائیس 30 مارچ سن 1976 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے۔ واضح رہے کہ 18 اکتوبر سن 1975 کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکا نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 میں منعقد ہوا جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا۔ چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ مارچ سن 1977 عیسوی کو اردو کے ایک اہم صاحب طرز ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، شاعر، نقاد اور محقق اختر اورینوی کا انتقال ہوا۔ وہ 19 اگست سن 1911 کو ہندوستان کی ریاست بہار کے جہان آباد ضلع کے کاکو علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اختر اورینوی نے سن 1934 میں انگریزی میں بی اے آنرس کیا، اس کے بعد ایم اے اردو فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا اور سن 1938 میں پٹنہ کالج میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ اختر اورینوی نے سن 1965 میں بہار میں اردو کا ارتقاء کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ریاست بہار میں یہ سند حاصل کرنے والے وہ پہلے اسکالر تھے۔ اختر اورینوی کی شخصیت خالص علمی، ادبی اور تخلیقی تھی۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ بھی لکھی اور اقبال و نظیر کو بھی اپنے خاص مطالعے کا موضوع بنایا۔ اختر اورینوی کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں اور متعدد کتابوں کی انہوں نے تدوین کی۔ ان کے کئی شعری اور افسانوی مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اختتام پذیر ہوتا ہے۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال.
سامعین، ہم جشن نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو نئے ہجری شمسی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بیا بخون هم صدای من، چون به سر رسید انتظار ما، بیا مرو از خود ببر، چون در رسید نوبهار ما. سالی که اومد سال ماست، با من بخن چون شقایق تو، حالا که دنیا مال ماست باید کنیم یاد عاشق تو. آی بیا که نوروزه، دنیا نوروزه،
سمیں جس معاشرے میں متعدد ثقافتیں اور اقوام موجود ہوں، اس کے سماجی نظم و نسق اور ثقافتی اقدار کے تحفظ میں سب سے زیادہ کردار عوامی اور قومی رسومات کا ہوتا ہے۔ ایران میں نوروز قومی رسومات میں سر فہرست ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم غیر ملکی سیاحوں کی ایران آمد اور ان سیاحوں کی نوروز سے آشنائی کا ذکر کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور جشن نوروز کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول فرمائیں۔
سامعین، سفر نامے لکھنے والے مستشرقین، سیاح، حتی ایران کے سیر کرنے والے عام لوگ بھی تھوڑی سی جستجو کے ساتھ ایران میں نوروز کے جشن اور اس کے آداب و رسوم سے آشنا ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ان ایام میں ایرانیوں کے مہمان ہو تو بلا شبہ اچھی یادوں کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹیں گے۔ سفر ناموں اور تاریخی کتابوں کا جائزہ لینے سے ہمیں بہت دلچسپ نکات کا پتہ چلتا ہے، جن میں بعض کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ در محضر سلطان صاحب قرآن نامی کتاب میں دوسری کتابوں کی نسبت نوروز کا زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اس کتاب کا مصنف جرمن مستشرق ہائنریش بروکش ہے، جس کا تعلق 19ویں صدی سے ہے۔ اس نے ایرانیوں کے نزدیک نوروز کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ نوروز کی عید قریب تھی۔ نوروز تقریباً تمام ایرانیوں کے لیے ایک سحر آمیز اور موجز نما لفظ ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی سب کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور چہروں سے خوشی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی یاد اور آئندہ نوروز کی امید میں اپنی تمام موجودہ مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں اور سارا سال نوروز کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ بروکش نے نوروز کی تاریخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جشن موسم سرما کے اختتام اور موسم بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ عہد ناصری میں ایرانیوں کے ہاں علم نجوم کو جو رونق ملی تھی، اس نے بروکش کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ علم نجوم اور فلکیات کے ماہرین سات اور نحس ساتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ اور شہزادوں کے لیے ان ساتوں کی تعین کے ساتھ اچھا خاصا انعام حاصل کرتے ہیں۔ وہ نوروز سے کچھ عرصے قبل اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ کس لمحے آفتاب برج حمل میں داخل ہوگا۔ پھر وہ اس کا اعلان کرتے ہیں تاکہ سب لوگ نیا سال شروع ہونے کے لمحے اپنی روایتی اور قدیم رسومات انجام دیں۔ سامعین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں نوروز سے قبل ہی مٹھائی بیچنے والوں کی دکانوں پر گاہکوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بروکش نے بھی اپنی کتاب میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مٹھائی کی دکانوں پر بہت رونق ہوتی ہے۔ مٹھائی فروخت کرنے والے مختلف طرح کی مقامی مٹھائیاں بناتے اور فروخت کرتے ہیں۔
مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دور
آینه رو پرچین میچینن، به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن. نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
سامن ناصری عہد کے ایرانیوں کی رسومات میں سے محبسین کو تیار کرنے اور نوروز کی دوسری رسومات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اچھا ذوق رکھنے والے ایرانی عید نوروز کے لیے عموماً اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے باغچے بناتے ہیں اور ان میں یا گلدانوں میں ایسے پھول اگاتے ہیں جن کے نام حرف سین سے شروع ہوتے ہیں، مثلاً سنبل کا پھول، اور وہ موسم سرما کی طولانی نیند کے بعد نیچر کے بیدار ہونے کا جشن اس پھول کے ساتھ مناتے ہیں۔ تاریخ نے ناصر الدین شاہ کے فن دوست ہونے کا ذکر کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ناصر الدین شاہ کے جس کا لقب سلطان صاحب قرآن تھا، فوٹوگرافر اور خطاط تھا، بعض اوقات وہ شعر بھی کہتا تھا اور سیلفیاں بھی بناتا تھا۔ نوروز سے قبل بازار میں ناصر الدین شاہ کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب بادشاہ بازار میں جانے کا ارادہ کرتا تو عام لوگوں کو سبزہ میدان یا سبزہ اسکوائر جانے سے منع کر دیا جاتا تھا، صرف بادشاہ کے درباریوں کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس نے کتاب میں مزید لکھا ہے کہ سلام کوچک یعنی چھوٹا سلام اور سلام عام کا شمار ان رسومات میں سے ہوتا تھا جو نوروز کے موقع پر ضروری تھیں۔ سلام کوچک یا چھوٹا سلام خاندان اور قریبی افراد کے ساتھ مختص تھا، یہ رسم فروردین کے پہلے دن اور محل میں انجام دی جاتی تھی، لیکن سلام عام کا طریقہ دوسرا تھا۔ اس رسم کے دوران بادشاہ سبزہ میدان یا سبزہ اسکوائر کے پاس واقع محل کے اونچے ایوان میں اپنے تخت پر بیٹھتا اور اس جگہ سے وہ صحن میں موجود تمام افراد کو دیکھتا ہے۔ اس ایوان میں بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں اور ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سلام عام کی تقریب میں افسر، اعلیٰ عہدیدار، عمراء، علماء اور شہزادے شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص جگہیں پہلے سے معین کر دی جاتی ہیں، وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور عید کے موقع پر بادشاہ یا بقول اپنے قبلہ عالم کا شکوہ و جلال دیکھتے ہیں۔ برطانوی مصنف اور سفارتکار رابرٹ کر رپورٹر نے بھی سن 1819 یعنی تقریباً 200 سال قبل ایران کا سفر کیا تھا، اس نے بھی اس رسم کی جانب اشارہ کیا ہے اور تہران میں اپنے مشاہدات کے بارے میں لکھا ہے کہ میں عید کے پہلے دن ارگ اسکوائر میں داخل ہوا، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں جمع تھے، بڑے گیٹ سے گزرنے کے بعد میں ارگ کے اندرونی احاطے میں داخل ہوا، لوگ وہاں بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں محل کے احاطے میں داخل ہوا، وہاں بادشاہ آیا اور تخت پر بیٹھ گیا، وہاں موجود عہدیداروں نے اسے مبارکباد دی، عیدی وصول کی اور یہ رسم ختم ہو گئی۔
سامعین، جرمنی سے تعلق رکھنے والے مورخ اور سیاح کارل سنیور نے اہل زمبیہ میں ایران کی سیاحت کی تھی۔ جن سیاحوں نے ایران کا سفر کیا ہے ان میں سے کارسٹن نیبر ایسا فرد ہے جس نے کسی طرح کے تعصب کے بغیر اپنا سفر نامہ لکھا ہے۔ اس نے ایران کے بارے میں حقائق پر مبنی باتیں تحریر کی ہیں. شاید اس کی وجہ اس کا کارٹوگرافر ہونا ہے, اس لیے اس نے ہر چیز کو بغور دیکھا اور اس کی تفصیلات کو تحریر کیا ہے. نیور نے سن 1765 عیسوی کی ڈائری میں لکھتے ہوئے شرح تخت جمشید کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 19 مارچ کو میں اپنے گھر میں مصوری میں مصروف تھا. دیہات والوں نے سمجھا کہ میں نوروز کا جشن منانے کی تیاری کر رہا ہوں. ایرانیوں کا نوروز وہی دن جو قدیم زمانے میں تھا. شاید نیور کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا ذرا مشکل تھا کہ قدیم زمانے میں منائے جانے والے جشن نوروز کا سلسلہ آگے بڑھتا ہوا عہد زندیہ تک پہنچتا ہے, لیکن وہ اس تسلسل پر اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قارئین کو اس عید روایت اور ثقافت سے آگاہ کرتا ہے جو کئی جنگوں, بادشاہتوں اور ہر طرح کی تبدیلیوں کے باوجود پوری طاقت کے ساتھ باقی تھی. نیور نے عید نوروز کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 20 مارچ یعنی فروردین کی پہلی تاریخ کو دیہات والوں نے معمول سے بہتر لباس پہنے تھے اور اس دن انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا تھا. اچھا لباس پہننا اور کام کاج نہ کرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ عید کا دن ہے, اور چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے وہ سارا دن کوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے. البتہ دن میں نہ کھانے کی تلافی انہوں نے رات میں کر دی تھی, لیکن مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ. دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر نامہ لکھنے والے اکثر افراد نے لکھا ہے کہ جب بھی نوروز کے ایام رمضان یا محرم میں آتے تھے تو لوگ دینی اور مذہبی آداب کی پابندی کرتے ہوئے اپنی قومی رسومات پر مذہبی اور دینی شاعر کو ترجیح دیتے اور انہیں مقدم رکھتے تھے.
سامین, ریچرڈز فریڈرک چارلز نے پہلوی حکومت کے زمانے میں ایران کا سفر کیا. اس نے بھی اس زمانے میں تہران اور اصفہان میں جشن نوروز منائے جانے کا ذکر کیا ہے. ریچرڈز نے خاص طور پر اصفہان میں جشن نوروز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسے ہی نوروز کی صبح کی رسم ختم ہوتی ہے تو جن افراد کے لیے مقدور ہوتا ہے وہ جلدی جلدی زائندہ رود نامی دریا کے کنارے جاتے ہیں اور سپہر تک وہیں رہتے ہیں, اور وہاں شاہ نامہ اور رستم و سہراب کی داستان پڑھتے ہیں. سامعین, ہم ایک بار پھر آپ کو نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو خوشی, آسائش, امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے.
سامعین, اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام ایک مرتبہ پھر قبول کیجیے. سمعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے. تو پہلے چند اخبارات کی سرخیاں. جوان روزنامہ جوان آن لائن کی سرخی ہے, آئی مکس 2022 بحری فوجی مشقوں میں مکمل طور پر ملک میں تیار شدہ ڈسٹرائر کے ساتھ ایران کی شرکت. جاپان ٹائمز کی سرخی ہے, پوتین سے بات چیت کے موضوع پر نیٹو اتحادیوں میں اختلاف. القدس العربی کی سرخی ہے, اسرائیل نے امارات, بحرین اور مراکش کی جانب سے آئرن ڈروم اور فوجی وسائل کی خریداری کی درخواست کا اعلان کر دیا. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ ہمشہری کی سرخی ہے کہ شیطانی بنگلے میں سرگرمیاں, ایک سازش کی تفصیلات. اخبار لکھتا ہے کہ چند روز قبل ایران نے اربیل میں واقع صہیونی حکومت کے اڈے کو میزائلوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا, تو کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک عام بنگلہ تھا
اور ایران پر غیر فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا. لیکن اب رائٹرز نے اس بظاہر رہائشی بنگلے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس سے پس پردہ معلومات منظر عام پر آئی ہیں. عراقی اور ترک عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ بنگلہ دراصل امریکہ اور صہیونی حکومت کے توانائی کے شعبے کے عہدیداروں اور ماہرین کی مشترکہ نشستوں کا مرکز تھا، جہاں کردستان کی گیس کو ترکی اور صہیونی حکومت کی مدد سے اسے یورپ کو برآمد کرنے جیسے فیصلے کیے جاتے تھے. البتہ رائٹرز نے ایران کے ایک اعلی سیکیورٹی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے، جن کا نام نہیں بتایا گیا، کہا کہ ایران نے اس اڈے کو نشانہ بنا کر کئی پیغامات بھیجے ہیں، لیکن اہم ترین پیغام یہ ہے کہ صہیونی حکومت توانائی سے لے کر زراعت تک جو بھی پلاننگ کرے گی ان میں سے کسی کو بھی کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا. سمعین، اب آئیے پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ ڈان کی سرخی ہے، پاکستان جیسے غیر وابستہ ممالک یوکرائن روس کی جھڑپ کو ختم کرانے میں مدد کر سکتے ہیں، زلنسکی کو وزیر اعظم کا پیغام. روزنامہ جنگ، دھمکی آمیز خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کے لیے تیار ہیں وفاقی وزراء. ایشین ایکسپریس، ایشیا ایکسپریس، ٹریڈ یونینوں کی ہڑتال، بینکوں اور دیگر شعبوں کے ملازمین کا احتجاج مسلسل دوسرے روز بھی جاری. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، اپوزیشن کو بری طرح ہرانا میرا مشن ہے، وزیر اعظم نے پرویز الہی کو عثمان بزدار کا استعفی دکھا دیا، اہم ٹاسک بھی سونپ دیا. اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے منحرف ارکان کو واپس پارٹی میں لانے کا ٹاسک چودھری پرویز الہی کو سونپ دیا اور کہا کہ واپسی پر ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا. نجی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر مونس الہی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم نے انہیں سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ دکھایا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوتے ہی استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا جائے گا اور اسی روز منظور بھی ہو جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی منحرف ارکان کے مسائل اور فنڈز کے ضامن ہوں گے. اس ملاقات میں پنجاب میں وزیر اعلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد مؤخر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پہلے وفاق میں تحریک عدم اعتماد سے نمٹ لیا جائے اور اس کے بعد پنجاب کی تحریک عدم اعتماد کا دیکھا جائے گا. اور سامعین، اب ہندوستان کے اخبار سیاست کی ایک سرخی پر نظر ڈالتے ہیں. مرکزی وزیر گڈکری کا کانگریس کے لیے اظہار ہمدردی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کی طرف سے ملک کی سب سے قدیم سیاسی جماعت کانگریس کے لیے کیے گئے حالیہ تبصرے خبروں میں ہیں. کانگریس کے لیے ہمدردی اور حوصلہ گڈکری کے الفاظ میں نظر آتا ہے، جن کی شبیہ ایک مضبوط بی جے پی لیڈر کی ہے. ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے مضبوط کانگریس کا ہونا ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ لگاتار انتخابات میں شکست کھانے والی کانگریس دوبارہ مضبوط ہو اور اپنی اور پارٹی لیڈران مایوسی میں پارٹی کو نہ چھوڑیں. گڈکری نے یہ بھی کہا کہ کمزور کانگریس کا مطلب ہے کہ علاقائی پارٹیاں اہم اپوزیشن پارٹی کی جگہ لے رہی ہیں، جو کہ اچھی علامت نہیں ہے. ہفتے کو لوک مت جرنلزم ایوارڈ پروگرام میں مرکزی وزیر نے کہا کہ جمہوریت دو پہیوں پر چلتی ہے، حکمران نظام اور اپوزیشن کے ساتھ ایک مضبوط اپوزیشن جمہوریت کی ضرورت ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ کانگریس مضبوط ہو. سامعین، یہ تھی کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیں، اور اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش کیا جا رہا ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. اور افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام مقدس دفاع. پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں, اور سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مقدس دفاع.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین, ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان میں افغانستان پر 20 سال کے قبضے کے نتائج کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, اس پروگرام میں ہم افغانستان پر 20 سال کے قبضے کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں, جس کی یہ دوسری کڑی ہے. پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے 9/11 کے مشتبہ واقعے اور 2001 سے 2021 تک امریکہ کے افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے بیان کردہ اہداف کے بارے میں بات کی تھی. تاہم آج ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف امریکی دعوے اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, افغانستان پر 2001 کے حملے کے بعد سے 2021 تک کے دوران اس ملک میں امریکہ کی فوجی مداخلتوں اور اس کے اہداف کو بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پیرائے میں بیان کیا گیا, لیکن عملی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پیچھے طویل المدت اہداف امریکی حکام کے ذہنوں میں موجود تھے. امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے اس ملک میں اپنی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے نفاذ اور افغانستان میں امن و امان پر کنٹرول نہ ہونے کے نعرے کے ساتھ افغانستان کی حکومت کی پوزیشن کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی. آخرکار 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے 20 سال پورا ہونے کے موقع پر 2021 میں کابل حکومت گر گئی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا امریکی دعویٰ باضابطہ طور پر ناکام ہو گیا. سامعین, سعودی عرب سے وابستہ القاعدہ کے دہشت گردوں کے توسط سے 9/11 کے مشتبہ حملوں کے بعد افغانستان پر قبضہ, سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے اور دو قطبی نظام اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی سیاستدانوں کے لیے دہشت گردی سے مقابلے کی آڑ میں یک قطبی نظام قائم کرنے کا خواب پورا کرنے کا ایک موقع تھا. اس حملے کے ساتھ ہی کمیونزم کی جگہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرے نے لے لی, اور امریکہ ایک بار پھر پوری دنیا میں اپنی نام نہاد بالادستی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. اپنے نئے دشمنوں کی امریکی تعریف ان دہشت گرد نیٹ ورکس کی حمایت پر مبنی تھی جو 1990 کی دہائی کے وسط سے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں موجود تھے. 2001 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کو القاعدہ اور اس کے قریبی ساتھیوں سے جوڑ دیا, اور افغانستان کو القاعدہ کے خلاف جنگ کا اصل ہدف قرار دیا, کیونکہ اس وقت طالبان اور القاعدہ کو اسامہ بن لادن کے نام سے جانا جاتا تھا, اور 9/11 کے حملے سعودی القاعدہ کے دہشت گردوں نے کروائے تھے. لہذا امریکہ کا مقصد القاعدہ کے ان تربیتی اڈوں کو تباہ کرنا تھا کہ جنہیں افغانستان میں طالبان کی حمایت اور میزبانی حاصل تھی.
دہشت گردوں کی حمایت میں افغانستان کا کردار القاعدہ کے جنگجوؤں کو تربیت دینے کے لیے کیمپ اور پناہ گاہیں قائم کرنا تھا۔ واشنگٹن کے مطابق اگرچہ القاعدہ کے دیگر آپریشنل اڈے بھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی افغانستان جتنا محفوظ نہیں تھا۔ سامعین، دہشت گردی کے خلاف نام نہاد امریکی جنگ کو 2002 کی امریکی قومی سلامتی کے دستاویز میں بش کے نظریے کی بنیاد کے طور پر بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس نظریے نے امریکہ کے کھوکھلے دعوے اور امریکی خارجہ پالیسی کے درمیان تعلق قائم کیا۔ اس زمانے میں، یعنی نومبر 2003 میں، بش نے اپنا تیار کردہ مغربی ایشیا، مشرق وسطی کا بہت وسیع تر جغرافیائی تصور پیش کیا۔ اس جغرافیائی تصور میں مشرق وسطی کے علاوہ ایران، عرب ممالک، ترکی، مقبوضہ فلسطین، افغانستان اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ اس طرح بش نے ایک ایسا نیا نظریہ پیش کیا کہ جس کے تحت ان کے زعم میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کے خلاف طویل جدوجہد کا آغاز ہوا۔ امریکہ نے اسی بہانے سے افغانستان پر حملہ کیا اور 20 سال تک فوجی مداخلت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے 1995 تک، یعنی افغانستان میں طالبان کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے پہلے دور سے قبل تک، افغانستان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ تاہم امریکی تھنک ٹینکس کے نقطۂ نظر سے اسے ایک طرح سے امریکی خارجہ پالیسی میں ایک اسٹریٹجک غلطی سمجھا جاتا تھا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد افغانستان کو القاعدہ کے اڈے کے طور پر متعارف کرانے کے امریکی اقدام نے افغانستان کو اس کی جغرافیائی پوزیشن سے ہٹ کر نظریاتی طور پر بھی اسے امریکی سلامتی کی ڈاکٹرائن میں ایک اہم مقام دے دیا۔ در حقیقت 9/11 کے واقعے نے سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی منصوبہ بند امریکی بالادستی کے عمل کو تیز کر دیا۔ سامعین، بش انتظامیہ نے 9/11 کے مسئلے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ سے فائدہ اٹھا کر اپنے کئی سالہ اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ بن لادن کو مارنے یا اسے گرفتار کرنے اور طالبان کو دبانے جیسے محدود اہداف سے ہٹ کر افغانستان کی سرحدوں سے ماورا اور وسیع تر اہداف کا درپے تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں اس کی موجودگی نے ایک قلیل المدت ہدف اور امریکی بالادستی کے کردار کو مستحکم کرنے کا بہانہ فراہم کیا۔ در حقیقت دہشت گردی کے خلاف جنگ عالمی برادری پر امریکی تسلط کو ایک بلند مقصد کے طور پر، کہ جس کا ہم یہاں پر جائزہ لیں گے، قائم کرنے کا ایک بہانہ تھی۔ سامعین، 1960 کی دہائی کے بعد عالمی سیاست کے جائزے میں بالادستی اور برتری کے مسئلے پر پہلی بار توجہ دی گئی، لیکن سرد جنگ کے بعد سے یہ مسئلہ بڑے تنازعات کا شکار رہا۔ بالادستی کو آگے بڑھانے کی ضرورت کا مسئلہ خاص طور پر امریکی نیو کنزرویٹو سیاسی اور علمی حلقوں کی طرف سے 9/11 کے بعد کے دور میں اس نئی صورتحال کی توجہ اور اس کی وضاحت کے لیے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو کثیر قطب نظام اور طاقت کے توازن اور کثیر الجہدی کی بات کرتے تھے، پیش کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امریکی بالادستی کو مستحکم کرنے کے لیے افغانستان پہلا اور بہترین آپشن تھا۔ ایک ایسا ملک جو روس، چین، پاکستان اور ایران جیسے اہم اور طاقتور ممالک کی ہمسائیگی کے سبب اور ان ملکوں کے اپنے خطے میں اسٹریٹجک اثر رسوخ رکھنے اور وسطی ایشیا کی توانائی کے ذخائر سے قریب ہونے کی وجہ سے امریکہ کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ سامعین، 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے اور امریکہ کے لیے سنگین خطرے کے فقدان نے امریکہ کی عالمی بالادستی قائم کرنے کے عمل میں خلل پیدا کیا۔ 11/2001 کے واقعات نے امریکی بالادستی قائم کرنے کے حامیوں کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا، کیونکہ امریکہ دہشت گردی کے نام سے ایک نیا دشمن بنا کر دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ ان واقعات کے نتائج میں امریکہ نے انسداد دہشت گردی سے مقابلے کے تصور کو اپنی خارجہ پالیسی کے نظریے اور قومی سلامتی کے طور پر متعارف کرایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے لیے ایک خاص کردار کا حامل تھا۔ اس نعرے کے ذریعے امریکہ عالمی برادری میں خود کو ایک بااثر ملک کے طور پر متعارف کرانے میں کامیاب ہوا، اور بعض مراحل میں افغانستان پر حملے میں روس کے تعاون کی جانب بھی مائل ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں فوجی مداخلت کے نعرے کے تحت امریکہ نے اس ملک کی جغرافیائی سیاسی پوزیشن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بالادستی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان اور پھر عراق پر حملہ کرنے کے امریکی اقدام کے ساتھ ساتھ بعض ممالک کو دھمکی دینا اور نیٹو کی روس کی طرف سے مزید توسیع اسی سلسلے میں قابل غور ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان پر امریکہ کی لشکر کشی نہ صرف مغربی ایشیا میں امریکی بالادستی قائم ہونے کا باعث نہیں بنی بلکہ ستمبر 2021 میں افغانستان سے امریکہ کے ذلت آمیز انخلا کے باعث بھی مغربی ایشیا میں امریکی بالادستی کے زوال کا عمل تیز ہو گیا۔ سامین، چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے رخ وانگ کنگ کا خیال ہے کہ امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت کا تختہ الٹا اور القاعدہ کو اس ملک سے باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ چیز جسے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، کٹ پتلی کے ناچ سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ جس نے بہت سے مواقع کھو دیے۔ افغانستان میں بدامنی جاری رہنے کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ اس ملک نے افغانستان میں ایک ایسی جنگ شروع کی تھی جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بات شروع سے ہی واضح تھی کہ افغانستان میں امریکی جنگ کا افغانستان کے مسائل میں اضافے کے علاوہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ نے سرد جنگ کے بعد جہاں بھی قدم رکھا ہے اس خطے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ افغانستان میں امریکی اسٹریٹجی کی ناکامی کے ساتھ ہی امریکی فوج نے افغانستان میں اپنی 20 سالہ مداخلت کے دوران شہریوں کا قتل عام بھی کیا، جس سے امریکی بالادستی کی شکست اور زوال میں مزید تیزی آ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں، من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.